ماشاء اللہ ہمارے حضرت والا کے درس سے پہلے بس ایک مختصر بات میں سب کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے حضرت والا کے درس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک خصوصیت کو میں سب کے سامنے بیان کر لوں تاکہ اس کو ذہن میں رکھ کر سب سن سکیں، اور وہ یہ ہے کہ محدثین کی، حدیث پڑھانے والوں کی بہت سی صفات ہوتی ہیں اور بہت سے طریقے ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص طرز اور ایک خاص اثر جو ہمارے حضرت والا کے درس میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر پڑھنے والا، ہر سننے والا وہ حب نبوی کو اپنے دل میں بٹھا دیتا ہے اس درس کی برکت سے۔ تو میں سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ذہن نشین کرتے ہوئے درس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبالسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، رواه ابو داود والترمذی، وبالاسناد المتصل منا الى امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمه اللہ تعالی قال: باب قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الدین النصیحة للہ ولرسولہ ولائمة المسلمین وعامتہم، وقوله تعالی: اذا نصحوا للہ ورسولہ، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیٰ عن اسماعیل قال حدثنی قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبد اللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ عنہم قال: بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على اقام الصلاة وایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم۔ یہ کتاب الایمان کا سب سے آخری باب ہے، اور اس میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بطور ترجمے کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کو پیش کیا ہے: باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، الدین النصیحت، دین نصیحت ہی ہے، مبتدا اور خبر جب دونوں معرف باللام ہو تو حسر کا معنی پیدا ہوتا ہے، الدین پر بھی الف لام ہے، النصیحہ پر بھی الف لام ہے، لہذا معنی ہوگا دین نصیحت ہی ہے. للہ اللہ کے لیے, ولی رسول ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ولی ائمت المسلمین ائمت المسلمین کے لیے, اور ائمت المسلمین سے مراد ائمہ سیاست بھی ہیں اور ائمہ ہدایت بھی. ائمہ سیاست سے مراد امراء مسلمین, اور ائمہ ہدایت سے مراد اہل علم, علماء, ائمہ, فقہا, محدثین, مفسرین. وعامتہم ای وعامت المسلمین, اور عام مسلمانوں کے لیے. یہ ایک حدیث ہے جس کی تخریج حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے سہیل ابن ابی صالح عن عطاء ابن یزید عن تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق سے کی ہے, اور یہ سند صحیح ہے. مگر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح البخاری میں حدیثوں کو انتخاب کرتے ہوئے بڑی کڑی شرطیں مقرر کی تھیں, لہذا یہ حدیث اگرچہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی کی شرائط کے مطابق ہیں اور صحیح بھی ہے, مگر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جو شرائط مقرر کی ہیں ان شرائط کے معیار پر نہیں اترتی. اس وجہ سے حضرت امام رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کو بخاری شریف میں موصولا نہیں لا سکے, مگر حدیث چونکہ بہت اہم تھی, اس میں دین کا لب لباب ہے. علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث عظیم جلیل علیہ مدار الاسلام. یہ ایسی حدیث ہے جو کہ عظیم ہے, عظیم الشان ہے, جلیل ہے, بہت اونچے رتبے والی ہے, اور اس پر اسلام کا مدار ہے. اور علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہی حدیث پورے دین پر حاوی ہے, اور حضرت امام محمد ابن مسلم الطوسی رحمہ اللہ تعالی نے چار حدیثوں کا انتخاب کیا تھا جن کے بارے میں آپ کی رائے یہ تھی کہ ان چار حدیثوں پر اسلام کا مدار ہے. ان حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے, الدین النصیحت. تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی شرطیں بہت اونچی, اور ان شرطوں پر جو حدیث پوری اترتی ہے اسی کو بخاری شریف میں روایت کرتے ہیں, ورنہ نہیں کرتے. اس لیے کہ یہ چمنستان حدیث کا سب سے عظیم الشان پھول ہے محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی. گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, یعنی گلستان حدیث میں, گلستان محدثین میں جا کر ہر محدث کو دیکھا, ہر پھول کو دیکھا محدثین کے. گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. اصل شعر تو ہے گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, تیری سی ہی رنگت تیری سی ہی بو ہے. شاعر نے حق تعالی شانہ کے لیے یہ شعر کہا تھا کہ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, تیری سی ہی رنگت تیری سی ہی بو, تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. مگر اس نے تغیر کے ساتھ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی شان جو ہے بہت اونچی اور معیار بہت اونچا، اسی لیے اسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کی تخریج کی تو تخریج کے لیے جو شرائط مقرر کی وہ اتنی اونچی معیار کی نہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرطیں ہیں تو ان شرطوں کے معیار پر جو حدیث پوری اترتی ہے اور گزر جاتی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط کی چھلنی میں جب وہ حدیث آتی ہے تو رک جاتی ہے، وہ نیچے نہیں اترتی۔ مگر ہے حدیث صحیح اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ حدیث صحیح ہے۔ تو ایک ہے حدیث کا صحیح ہونا، دوسرا اس حدیث کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے لیے صالح ہونا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں جتنی حدیثیں لی ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں، مگر یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ساری صحیح حدیثیں بخاری شریف ہی میں ہیں۔ بخاری شریف میں جتنی حدیثیں ہیں وہ صحیح، مگر بخاری شریف کے باہر بھی بہت صحیح حدیثیں ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح میں، پھر سنن ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، اور حدیث کی دیگر کتابوں میں خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما ادخلت فی الصحیح الا ما صح، کہ میں نے بخاری شریف میں اسی حدیث کو لیا ہے جو صحیح ہے، وما ترکتہ من الصحاح اکثر، مگر وہ صحیح حدیثیں جو میں نے بخاری شریف میں نہیں لی ہے اور چھوڑی ہے وہ ان حدیثوں سے زیادہ ہے جو میں نے بخاری شریف میں لی ہے۔ پھر آپ نے بخاری شریف میں کیوں نہیں لی؟ تو فرماتے ہیں لکی لا یطول الکتاب، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کتاب بہت لمبی ہو جائے، اور کتاب اگر لمبی ہو جاتی تو پڑھنے والے شاید ہاتھ نہ لگاتے کہ اتنی بڑی کتاب کو کیسے پڑھیں گے۔ تو خود امام فرماتے ہیں کہ میرے پاس جتنی صحیح حدیثیں تھیں وہ ساری کی ساری میں نے بخاری شریف میں نہیں لی ہیں، بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو صحیح تھی، یعنی بخاری شریف میں 7000 سے زیادہ حدیثیں ہیں، تو اس سے بہت زیادہ وہ حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں اور میں نے بخاری شریف میں نہیں لی ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حدیث چونکہ بخاری شریف میں نہیں ہے یا اسی طرح مسلم شریف میں نہیں ہے، اس وجہ سے جو اس حدیث پر عمل کر رہا ہے اس کا وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ دعویٰ صحیح نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یہاں عرض کر دوں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی حیثیت سے جب بخاری شریف کا مقابلہ مسلم شریف کے ساتھ کیا جاتا ہے تو بخاری شریف کا مسلم شریف مقابلہ نہیں کر سکتی صحت میں، پوری بخاری شریف کا مقابلہ ترمذی شریف کے ساتھ کیا جاتا ہے تو ترمذی شریف بخاری شریف کا صحت میں مقابلہ نہیں کر سکتی، اسی طرح ہر کتاب۔ مگر اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ بخاری شریف کی ہر حدیث باقی دوسری کتابوں کی ہر حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بخاری شریف کی ایک حدیث لے لیں الگ، ایک حدیث پوری بخاری شریف نہیں، بخاری شریف از اے ہول یہ مسلم شریف سے زیادہ صحیح، بخاری شریف از اے ہول یہ ترمذی شریف سے زیادہ صحیح، بخاری شریف از اے ہول ابو داؤد شریف سے زیادہ صحیح، مگر بخاری شریف کی ایک حدیث آپ نکال لو تو ہو سکتا ہے کہ جس موضوع کی بخاری شریف سے آپ نے حدیث نکالی ہے اسی موضوع کی حدیث جو ابن ماجہ شریف کے اندر ہے، جو صحاح ستہ میں چھٹے نمبر پر آتی ہے صحت کے اعتبار سے، تو ہو سکتا ہے کہ ابن ماجہ شریف کی وہ حدیث بخاری شریف کی اس حدیث سے زیادہ صحیح ہو۔ اس لیے بخاری شریف سے کوئی حدیث پیش کرے اور یہ کہہ دے کہ رواہ البخاری، اور ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ صحیح ہے، اور اب جو بھی حدیث ہمارے سامنے آئے گی اس سے کم درجے ہی کی ہوگی، اگر رواہ مسلم کہیں، رواہ ابو داؤد کہیں، رواہ ترمذی کہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی حدیث نقل کی ہے اپنی شرائط کے مطابق ہے، اور دوسری حدیث ابو داؤد شریف میں ہے جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی نے نقل کی ہے، اپنی شرائط کے مطابق لی ہے، مگر جب دونوں کا موازنہ کیا جائے تو ابو داؤد شریف والی روایت جو ہے وہ زیادہ صحیح ہو بخاری شریف کی حدیث سے. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحت میں مجموعی اعتبار سے بخاری شریف کا کوئی مقابلہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں. ایک محدث کہتے ہیں کہ تنازع قوم فی البخاری و مسلمی لدی ای ذینی یقدمو، کہ کچھ لوگوں نے میرے سامنے اختلاف کیا، ادھر ایک جماعت ہو گئی، ادھر ایک جماعت ہو گئی، ایک جماعت کہنے لگی کہ بخاری مسلم سے زیادہ فائق ہے، اور دوسری جماعت کہنے لگی کہ نہ مسلم بخاری سے زیادہ فائق ہے. تو تنازع قوم فی بخاری و مسلمی، بخاری شریف اور مسلم شریف میں دو جماعتوں کا جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، اور میں بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا. لدی ای ذین یقدمو، کہ ان دونوں کتابوں میں سے کون سی کتاب زیادہ فائق ہے. تو کہا کہ میں نے حکم بن کر فیصلہ کیا. فقلتو لقد فاق البخاری صحتا کما فاق فی حسن الصناعت مسلمو، تو کہا میں نے یہ کہا کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر اونچی کتابیں ہیں، صحت کے اعتبار سے مسلم شریف پر بخاری شریف فائق ہے، اور حسن ترتیب کے اعتبار سے مسلم شریف بخاری شریف پر فائق ہے. تو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، پوری امت کا اس پر اتفاق ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ یہ چاہتے ہوتے ہیں کہ اس حدیث کو جو کہ صحیح ہے اور بہت ہی اہم ہے اور قابل احتجاج ہے، مگر میری مقرر کردہ شرائط پر پوری نہیں اترتی، اس لیے میں اسے بخاری شریف میں سند کے ساتھ متصلاً ذکر نہیں کر سکتا، تو اب میں کیا کروں، امت تک یہ حدیث کیسے پہنچاؤں، اس سے کہ شرائط میں اگر میں کچھ کمی بیشی کرنے جاؤں تو معیار میری کتاب کا گھٹے گا، اور اس معیار پر رہتا ہوں تو یہ حدیث امت تک نہیں پہنچتی. تو وہ اسے تعلیقاً ترجمۃ الباب بنا کر لے آتے ہیں، جیسے یہاں کیا کہ بابن باب ہیڈنگ بنا دیا اسے، قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحت للہ ولی رسولہ ولی ائمت المسلمین و عامتہ، تو ہم تک پہنچ گئی. اور یہ حدیث اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحت، دین نصیحت ہی ہے. تو صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ تعالی علی مجمعین، قلنا ہم نے کہا کہ لمن، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین نصیحت ہی ہے، تو یہ نصیحت کس کے لیے، دین نصیحت ہے کس کے لیے، دین نام ہے نصیحت کا، یعنی آپ نصیحت کا عمل کرو تو کس کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للہ ولی رسولہ ولی ائمت المسلمین و عامتہم، اللہ کے ساتھ یہ نصیحت کا معاملہ کرنا ہے، اور رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کا معاملہ کرنا ہے، ائمت المسلمین کے ساتھ یہ نصیحت کا معاملہ کرنا ہے، اور عامت المسلمین کے ساتھ یہ نصیحت کا معاملہ کرنا ہے. جیسے میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ حدیث حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے سہیل ابن ابی صالح عن عطاء ابن یزید عن تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صحیح مسلم میں اس حدیث کی تخریج کی ہے، اور اسی طرح اسی طریق سے امام ابو داود، امام نسائی اور امام ابن حبان اور امام ابن مندہ اور امام ابن خزیمہ رحمہم اللہ تعالی نے بھی اس حدیث کی تخریج کی ہے. اب یہ سب سے پہلا جو جملہ ہے الدین النصیحت، اس میں نصیحت کا لفظ آیا ہے، اسے اردو میں عموماً خیر خواہی سے تعبیر کیا جاتا ہے، دین نصیحت ہی ہے، یعنی دین خیر خواہی ہی ہے. تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ دین نام ہے خیر خواہی کرنا، اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ائمة المسلمین کے ساتھ اور خیر خواہی کرنا عامة المسلمین کے ساتھ. اب ایک بندہ اللہ کی کیا خیر خواہی کرے گا؟ ایک بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خیر خواہی کرے گا؟ اس ترجمے پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ دین خیر خواہی ہی کا نام ہے تو بندہ اللہ کے ساتھ کیا خیر خواہی کرے گا؟ تو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ نصیحت للہ کا کیا مطلب ہے، پھر نصیحت للرسول کا کیا مطلب ہے، نصیحت لائمۃ المسلمین کا کیا مطلب ہے، نصیحت لعامۃ المسلمین کا کیا مطلب ہے. اور ابھی اس لفظ کو نصیحت ہی رہنے دیجیے، نصیحت للہ. تو نصیحت للہ، یہ نصیحت جو ہے، نصیحت یہ عربی کا لفظ ہے، اور اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کا معنی بدل جائے گا، اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی تو معنی بدل جائے گا، اس کی نسبت ائمۃ المسلمین کی طرف ہوگی تو معنی بدل جائے گا، اس کی نسبت عامۃ المسلمین کی طرف ہوگی تو معنی بدل جائے گا. اللہ کے لیے نصیحت، یعنی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نصیحت کا عمل کرو اللہ کے ساتھ. دین کس کا نام ہے؟ اللہ کے ساتھ نصیحت کا عمل کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیحت کا عمل کرنا، ائمۃ المسلمین کے ساتھ نصیحت کا عمل کرنا، اور عامۃ المسلمین کے ساتھ نصیحت کا عمل کرنا. اللہ کے ساتھ تم نصیحت کا عمل کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو ایک مانو، اسے وحدہ لا شریک لہ مانو، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اسے تمام کمالات اور محاسن سے متصف مانو، اور تمام نقائص سے منزہ مانو، اس کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دو. خلاصہ اس کا یہ ہے نصیحت للہ کا، کہ تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ ہے اللہ کے لیے نصیحت. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کہ میرا بندہ جب دنیا میں رہتا تھا تو میرے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہیں دیتا تھا، نہ باپ کو، نہ ماں کو، نہ بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ دوستوں کو، نہ سوسائٹی کو، نہ اپنی نفسانی خواہشات کو. میں نے جس طرح اسے میرے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے کہا تھا اسی طرح اس نے میرے ساتھ معاملہ کیا تھا. یہ ہے النصیحت للہ. اور النصیحت للرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معنی؟ النصیحت للرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور آخری رسول ماننا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنا، ان پر عمل کرنا، انہیں لوگوں تک پہنچانا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی زبان کھلے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی قلم چلے، اس کا دفاع کرنا. نصیحت للرسول کا خلاصہ ہے آپ ہی ہیں مقصود ہمارے، دل کے اجالے آنکھ کے تارے، آپ پہ میری جان ہے قربا، آپ ہیں مجھ کو جان سے پیارے. نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سرے مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے. ڈراتا ہے ہمیں دار و رسن سے کیوں ارے ناداں، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے. یہ ہے نصیحت للرسول، نصیحت للہ، نصیحت للرسول. اب نصیحت لائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے اماموں کے لیے نصیحت کا معاملہ کرنا. اور اماموں سے دو مراد ہیں، ائمہ سیاست، جو ہمارا خلیفہ ہو، جو ہمارا امیر ہو، اس کے ساتھ نصیحت کا معاملہ کرنا، اس کی اطاعت کرنا جب تک کہ وہ شرعی دائرے میں کوئی حکم کرے، اس کا تعاون کرنا، اس کے پیچھے نماز پڑھنا، دشمنوں کے خلاف وہ کھڑا کرتا ہے تو کھڑے ہو جانا، اگر اس کے خلاف کچھ بغاوت نظر آ رہی ہے تو بغاوت کو روکنا، الا ان تروا کفرا بواحا، جب تک کہ خلیفۃ المسلمین کھلم کھلے کفرم کھلم کھلا کفرم میں مبتلا نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کی ہمدردی اور خیر خواہی کرنا، اسے سپورٹ کرنا، اس لیے کہ وہ جمتا ہے تو پوری رعیت جمتی ہے، پورا ملک جمتا ہے، اگر وہ نہیں جمتا اور مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں تو مسلمان کمزور، مسلمان کمزور، ملک کمزور، ملک کمزور، تو وہ دشمن کا نیوالا بن جائے گا۔ تو ائمہ سیاست کے ساتھ، ائمہ ہدایت، ائمہ ہدایت سے مراد علماء، اہل علم، ان کی دل میں عزت رکھنا، ان کے ساتھ عظمت اور محبت کا معاملہ کرنا، ان کی صحبتوں میں بیٹھنا، ان سے علم سیکھنا، اور جو تقلید کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں ان کی تقلید کرنا، انہیں اپنے سے برتر سمجھ کر ان کی رہنمائی پر چلنا، ان کی باتوں کو قبول کرنا، اور ان کی تعلیمات کو حرز جان بنانا، اور نصیحت لعامت المسلمین، عامت المسلمین کے ساتھ نصیحت اور نصیحت کا معاملہ۔ اس کا کیا مطلب ہے عامت المسلمین کے ساتھ نصیحت کا معاملہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں دین کی بات سکھانا، دین کی طرف انہیں محبت سے لانا تاکہ آخرت کی پکڑ سے بچ جائیں، اور دنیا میں اگر وہ کسی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہیں تو زبان سے، پیسے سے، خود قدم اٹھا کر، دامے درمے سخنے قدمے، ان کا تعاون کرنا، ان کی ہر ممکن ان کے لیے کوشش کرنا کہ ان کو راحت پہنچے۔ اس کا خلاصہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جسے اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دین نصیحت ہی ہے، یعنی اگر کوئی یہ چار کام کر لے گا، اللہ کے ساتھ نصیحت کا معاملہ، رسول کے ساتھ نصیحت کا معاملہ، ائمہ سیاست اور ائمہ ہدایت کے ساتھ نصیحت کا معاملہ، اور عامت المسلمین کے ساتھ نصیحت کا معاملہ، تو اس کی زندگی میں پورا دین آ جائے گا، پورا دین اس کی زندگی میں ہوگا، تبھی وہ یہ کام کر سکے گا۔ اور چونکہ آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ جو اللہ کے لیے نصیحت کا معاملہ ہے وہ بھی ہماری زندگیوں میں بہت کم پایا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نصیحت کا معاملہ ہے وہ بھی بہت کم پایا جاتا ہے۔ عامت المسلمین میں ائمہ سیاست تو ہے نہیں، مگر جو ائمہ ہدایت ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ نصیحت والا نہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ نصیحت والا نہیں۔ اسلاف کے جب ہم حالات کو دیکھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے، بہت سے قصے ذہن میں آ رہے ہیں، صرف ایک قصے پر اکتفا کرتا ہوں جس سے ہمارا ذہن کھل جائے گا کہ نصیحت لعامت المسلمین کا کیا معنی، کہ عامت المسلمین کے لیے نصیحت کرنا، نصیحت کا معاملہ۔ ایک بڑے عالم تھے پرانے زمانے کے، اس وقت نام کا ذہول ہو رہا ہے، رات کو ایک اچھا خاصا وقت گزر گیا، رات کا اندھیرے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا تو دروازے پر دیکھا کہ ایک نقاب پوش عورت ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائے، کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس وقت آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں، آپ ہی اس وقت میری مدد کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، بتائیے کیا بات ہے۔ عورت ذات اکیلی رات کو ایک بجے دو بجے اور وقت کا بہت بڑا عالم، پوری بستی میں ان کا سکہ چل رہا تھا. یہ بات یہ ہے کہ کسی نے مجھ سے زنا بالجبر کیا ہے اور میری حیثیت ہی کیا ہے کہ میں کسی کے سامنے جا کر کہوں کہ اس نے میرے ساتھ زنا بالجبر کیا ہے. اگر اس نے میرے اوپر کوئی الٹی تہمت لگا دی تو لینے کے بجائے دینے پڑ جائیں گے. صبر کر گئی مگر ایک مہینے کے بعد پتا چلا کہ مجھے تو حمل ٹھہر گیا ہے. میں یہاں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ میری عزت بچا لیجیے. کیسے عزت بچاؤں؟ کہا کہ آپ لوگوں سے اتنا کہہ دیجئے کہ میں آپ کی بیوی ہوں. آپ اتنے بڑے ہیں، اتنے اونچے ہیں، آپ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ایک شخص بھی یہ خیال نہیں کرے گا کہ بیوی نکاح کہاں ہوا تھا، کس وقت ہوا تھا، گواہ کون ہے. جس نے میرے ساتھ یہ زنا کا معاملہ کیا ہے اس پر انگلی اٹھانا میرے بس میں نہیں ہے، فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا میرا. اور اگر میں خاموش رہتی ہوں اور نو مہینے کے بعد بچہ ہوتا ہے پھر بھی میرے لیے مصیبت. آپ بس اتنا کہہ دیجئے، مجھ سے نکاح کرنے کے لیے نہیں عرض کر رہی ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں، بس اتنا کہہ دیجئے کہ آپ میرے شوہر ہیں تاکہ میں لوگوں کو کہہ سکوں کہ یہ بچہ فلاں صاحب کا ہے، میرا ان سے نکاح ہوا ہے. اب آنن فانن فیصلہ کرنا تھا مگر فوراً فیصلہ کیا کہ بہت اچھی بات ہے، بیوی تم جاؤ، تمہیں کوئی بھی پوچھے تو کہہ دینا کہ میرے شوہر وہ ہیں. اس کو کہتے ہیں نصیحت، نصیحت لعامۃ المسلمین، اپنی عزت کو داؤ کے لگایا. اور دوسرے دن فجر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس علاقے میں رہنے والے ایک جو اچھے عزت با عزت شخص تھے انہیں بلایا اور انہیں بلا کر کے کہا کہ بھائی فلاں گلی میں ایک عورت رہتی ہے، پتہ لے لیا تھا، فلاں گلی میں ایک عورت رہتی ہے، میری بیوی ہے، ہماری کچھ انبن ہو گئی ہے، اس لیے ملنا ملانا ہمارا بند ہے، تو تم میری طرف سے یہ ذمہ داری لے لو کہ ہر مہینے اس کا نفقہ میری طرف سے آپ پہنچا کے آئیں گے تاکہ لوگوں کو لگے کہ واقعی بیوی ہے. اور اس زمانے میں ایک بیوی کا جتنا نفقہ ہوتا تھا وہ نفقہ بھیجتے رہے. سات مہینے، آٹھ مہینے، نو مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا. بچہ پیدا ہوا تو پورا شہر ٹوٹ پڑا ان کے یہاں مبارکباد دینے کے لیے، اس لیے کہ سب کے شیخ تھے، بڑے تھے، استاد تھے، مبارکباد. اور یہ خندہ پیشانی سے سب کی مبارکباد قبول کرتے رہے اور بڑے اہتمام سے مٹھائی کھلائی، ناشتہ کروایا کہ میرے گھر میں خوشی ہے، بچہ. وہ جو ان کے اور اس عورت کے درمیان شخص تھا اسے کہا کہ اب آپ جو ہیں نفقے میں کچھ اضافہ لے کر کے جائیے، اس لیے کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے، بچہ بھی ہے. دیتے رہے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ دو ڈھائی سال میں بچہ انتقال کر گیا، قصہ ختم ہو گیا. پھر رات کو وہ عورت پہنچی بچے کے انتقال کے بعد، دروازہ کھٹکھٹایا، بارہ بجے، ایک بجے، اور شکریہ ادا کیا. وہ بھی اچھی عورت تھی، نیک صالح تھی. وہ جتنے درہم دینار پہنچ رہے تھے ان سب کو جمع کر دی رہی اور وہ لے کر کے آئی. یہ ہے نصیحت، ادھر سے بھی نصیحت، اس کو کہتے ہیں ادھر سے بھی نصیحت، ادھر سے بھی نصیحت. اور کہا نہ میں آپ کی بیوی نہ وہ آپ کا بچہ، اس نفقے کی میں مستحق نہیں تھی. آپ نے میری عزت بچانے کے لیے ایسی شکل پیدا کی کہ لوگوں کو شبہ نہ ہو، آپ اسے واپس قبول کر دیجئے. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں بی بی، اسے تم ہی رکھ لو، اسے کہ جب جب بھی میں بھیجتا تھا تو ہدیے کی نیت سے بھیجا کرتا تھا. دلوں کو میرے بھائیوں صاف رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ نصیحت کا معاملہ کرنا چاہیے. تو یہ نصیحت، اس نصیحت کا معنی کیا ہے؟ اردو میں اس کو عام طور پہ خیر خواہی کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے مگر اس کا معنی خیر خواہی نہیں ہے. علامہ خطابی رحمہ اللہ تعالی اس لفظ کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ نصیحت ایسا جامع کلمہ ہے کہ عربی زبان میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو اس کے معنی کو بیان کر سکے. عربی زبان میں ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو اس کے معنی کو بیان کر سکے تو دوسری زبان میں کیسے ایسا لفظ ملے گا. اصل میں عربی زبان میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کا دوسری زبانوں میں ترجمہ ہی نہیں ہے. جیسے برکہ برکت اس کا ترجمہ نہیں ہے, جیسے فلاح کامیابی اس کا ترجمہ نہیں ہے, جیسے خیر جسے ہم بھلائی کہتے ہیں اس کا ترجمہ نہیں, اسی طرح نصیحت کا ترجمہ دوسری زبان میں نہیں ہے. تو قریب سے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اردو میں انگلش میں اس کے قریب سے قریب جو لفظ مل جاتا ہے اسے جوڑ دیتے ہیں. تو اسے خیر خواہی اس لیے کہا گیا کہ جب ائمت المسلمین اور ائمہ سیاست اور ائمہ ہدایت اور عامت المسلمین کے ساتھ نصیحت کے معاملے کی تشریح دیکھتے ہیں تو خیر خواہی کا لفظ فٹ ہو جاتا ہے کہ خلفاء کے ساتھ اور امراء کے ساتھ خیر خواہی کرو, فٹ ہو گیا کہ ہاں ہم خیر خواہی کر سکتے ہیں, ان کو سپورٹ کریں گے, ان کی بات کو مانیں گے. ائمہ ہدایت کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو, ان کی عزت کریں گے, ان کی تکریم کریں گے, ان کے دینی کاموں میں ہم تعاون کریں گے. عامت المسلمین کے ساتھ خیر خواہی کرو, ہاں ان کا ہم تعاون کریں گے, کھلائیں گے پلائیں گے, مصیبت زدہ کا تعاون کریں گے. اس لیے اس پر یہ خیر خواہی کا لفظ چسپا ہو گیا. مگر یہی لفظ خیر خواہی کا جب للہ اور للرسول آتا ہے تو مسئلہ آ جاتا ہے کہ اللہ کے لیے ہم کیا خیر خواہی کریں, اللہ کی ہم بندے کیا خیر خواہی کر سکتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بندے کیا خیر خواہی کر سکتے ہیں. تو اس اعتراض سے بچتے ہوئے بعض علماء نے یہ کہا کہ اللہ کے لیے خیر خواہی اور اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ کہ اللہ کے حقوق کو ادا کرو, اللہ کے رسول کے حقوق کو ادا کرو, اور ان دونوں کے حقوق کو ادا کر کے ان پر تو خیر خواہی کیا, خود بندہ اپنے اوپر خیر خواہی کرتا ہے. مگر اس کا اس سے اچھا ترجمہ جو ہے وہ ہے خلوص. الدین و النصیحت, دین خلوص ہی کا نام ہے, خلوص. اور عربی زبان میں لفظ نصح کے دو استعمال ہیں, ایک تو ہے نصحت الثوب بالمنصحت, میں نے کپڑے کو سیا سوئی سے, تو پھٹا ہوا کپڑا تھا میں نے سوئی سے کپڑے کو سی لیا. نصحت الثوب بالمنصحت, تو ایک بندہ جب خلوص کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرتا ہے تو اس کی جو حالت کی چادر تار تار ہو چکی ہوتی ہے اور وہ پراگندگی کا شکار ہو چکا ہوتا ہے تو اسے وہ سیتا ہے اور سی کر اس کی پراگندا حالت کو اچھا کر دیتا ہے. ایک تو یہ ہے, اور دوسرا استعمال ہے نصحت الاصل, میں نے شہد کو موم سے الگ کر دیا, شہد کو موم سے الگ کر دیا, اسے بالکل صاف ستھرا کر لیا. اب شہد اور ہنی کے اندر موم کا کوئی حصہ نہیں ہے, شہد کو موم سے الگ کر دیا. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ نصح قلبہ, اس کا دل کھوٹ سے صاف ہو گیا, اس میں کسی قسم کا غش نہیں ہے, غش دھوکا کھوٹ میل. اور اکثر جو ارباب لغت ہے وہ اس کی طرف گئے ہیں کہ نصحت الاصل سے ماخوذ ہے, یہ نصح قلبہ سے ماخوذ ہے, اس کے اندر خلوص کا معنی ہے. اب معنی یہ ہوا کہ دین نصیحت ہی ہے, یعنی اللہ کے ساتھ خلوص والا معاملہ کرنے کا نام دین ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوص والا معاملہ کرنے کا نام دین ہے, ائمت المسلمین کے ساتھ خلوص والا معاملہ کرنے کا نام دین ہے, اور عامت المسلمین کے ساتھ خلوص والا معاملہ کرنے کا نام دین ہے. اب ائمت المسلمین اور عامت المسلمین کے ساتھ خلوص والا معاملہ کریں گے اسے آپ خیرخواہی کریں گے کہیں گے، اور اللہ اور رسول کے ساتھ جو خلوص والا معاملہ کریں گے اس کو آپ وفاداری کہیں گے. تو نصیحت کا معنی ہے کہ اللہ کے ساتھ وفاداری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری، ائمت المسلمین اور ائمہ ہدایت کے ساتھ وفاداری اور خیرخواہی، اور عامت المسلمین کے ساتھ خیرخواہی. الدین النصیحت، یہ ہمیں تلقین کی جا رہی ہے کہ دین جو ہے وہ خلوص ہی کا نام ہے. بھئی کس کے ساتھ خلوص والا معاملہ کرنا ہے، کس کے ساتھ وفاداری والا معاملہ کرنا ہے، کس کے ساتھ خیرخواہی والا معاملہ کرنا ہے، کہ اللہ کے ساتھ خلوص اور وفاداری والا معاملہ کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوص اور وفاداری والا معاملہ کرو، ائمت المسلمین یعنی ائمہ سیاست اور ائمہ ہدایت کے ساتھ خلوص وفاداری اور خیرخواہی والا معاملہ کرو، اور عامت المسلمین کے ساتھ خلوص اور خیرخواہی والا معاملہ کرو. اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرماوے. تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ترجمۃ الباب میں اس حدیث کو لیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو دو حدیثیں لائے ہیں دونوں حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور ایک ہی حدیث ہے مگر ایک مختصر ہے اور ایک تھوڑی تفصیل کے ساتھ. یہ جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ جریر القدر صحابی ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک میں سن 10 ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 6 مہینے پہلے مسلمان ہوئے، صرف 6 مہینے پہلے. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے چہیتے ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود یہ فرماتے ہیں جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہ 6 مہینے اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مدینہ منورہ میں رہا، ان 6 مہینوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی ہو. ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میں گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ جریر، آ جا بھائی، آ جا آ جا. اور دوسری عجیب خصوصیت جن کی ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان 6 مہینوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پہ نظر پڑی ہو، میری آپ پہ نظر پڑی ہو، آئی کانٹیکٹ ہوا ہو اور آپ مسکرائے نہ ہو. 6 مہینے میں کتنی مرتبہ نظر پڑی ہوگی؟ کہا ایک مرتبہ ایسا نہیں ہوا. اور اعتماد اتنا زیادہ تھا اس لیے کہ یہ یمن کے قبیلے احمد کے سرداروں میں سے ہیں اور بڑے اونچے آدمی تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے میں ایک بہت مشہور بت تھا ذو الخلص، اس کو منہدم کرنے کے لیے ان کو روانہ کیا. یہ 150 اپنی ہی قوم کے افراد کے ساتھ تشریف لے گئے اور ذو الخلص بت کو منہدم کیا. بخاری شریف میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے روانہ تو فرما رہے ہیں قائد بنا کر، مگر قائد بنا کر مجھے بھیجتے ہیں اور گھوڑے پر میں سوار ہوں گا سپہ سالار ہو کر، تو گھوڑا تو بڑا تیزی سے دوڑانا پڑے گا، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ سردار تو ہوں مگر گھوڑے پر جم نہیں سکتا. گھوڑا اگر آہستہ آہستہ چلتا ہے تو ٹھیک، مگر گھوڑا جب دوڑتا ہے تو گر جاتا ہوں، گھوڑے پہ جم نہیں سکتا. تو جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور یہ دعا فرمائی، اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا، یہ اللہ اسے مضبوط بنا دے اور اسے ہدایت یافتہ بنا دے اور دوسروں کو ہدایت پر لانے والا بنا دے. کہتے ہیں کہ بس اتنے سال گزر گئے تھے، میں گھوڑے پہ جم نہیں سکتا تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اس دعا کے بعد میں کبھی گھوڑے سے گرا نہیں. بہت اونچے صحابی، تو یہ فرماتے ہیں جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، اچھا خوبصورت بہت تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی فرماتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی فرماتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کہتے تھے کہ ھذا یوسف ھذہ الامہ، یہ اس امت کا یوسف ہے، اتنے خوبصورت تھے۔ تو یہ روایت کرتے ہیں جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، تو جب بیعت کرتے ہیں تو کہلواتے ہیں کہ میں بیعت کرتا ہوں اسلام پر اور اس بات پر کہ میں نماز کو قائم کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی، نماز کو قائم کرنے پر، زکات دینے پر، اور ہر مسلمان کے لیے خلوص کا معاملہ کرنے پر۔ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا کہ کہ میں بیعت کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اسلام پر، نماز پڑھنے پر، زکات دینے پر، اور ہر مسلمان کے ساتھ خلوص کا معاملہ کرنے پر، ہر مسلمان کے ساتھ میں خلوص اور خیر خواہی کا معاملہ کروں گا۔ اس پر ان کا عمل اتنا زیادہ رہا، اتنا زیادہ رہا کہ زندگی میں ایسا کوئی مرحلہ نہیں آیا کہ جہاں انہوں نے کسی مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے میں کوتاہی کی ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس تھی، وہ خیر کا دور تھا۔ اب جب خیر کا دور ہوتا ہے تو سب باوضو رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بولے کون؟ اس مجلس میں کسی کی ریح خارج ہو گئی، ہوا خارج ہو گئی۔ اور یہ بھی میں یہاں عرض کر دوں کہ جو ریح خارج ہوتی ہے، ہوا خارج ہوتی ہے، یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ جیسے پیشاب کرتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں، اسی طرح ہوا خارج ہو جاتی ہے، بلغم ہو جاتا ہے تو ناک سے، منہ سے بلغم نکلتا ہے، حاجت ہوتی ہے پیشاب کرنے کے لیے چلا جاتا ہے آدمی۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں پیشاب کے لیے جا رہا ہوں، اسے کوئی نہیں ہنستا، اسے نیچی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے بڑے استنجے کی حاجت ہے، اسے کوئی نہیں ہنستا، اسے کوئی مایوب نہیں سمجھتا۔ اور اس سے کم درجے کی چیز، بڑے استنجے سے اور پیشاب سے کم درجے کی چیز ہوا نکل جائے، ہوا خارج ہو جائے، تو لوگ ہنستے بھی ہیں، اپنی ہنسی کو ضبط نہیں کر پاتے، وہ بھی بیچارہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ یہ مایوب نہیں ہے، یہ مایوب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس چیز کو معیوب قرار دینے والی سب سے پہلی اس روئے زمین پر جو قوم ہے وہ قوم لوط ہے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرِ کی ایک تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس میں اگر کسی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے تو تم لوگ ہنستے ہو اور مذاق اڑاتے ہو، اور یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اچھے اچھے لوگوں کو ایک ہنسی جیسی ہو جاتی ہے، شیطان کی طرف سے۔ تو اگر ایسا ہو تو ضبط کرو، اسے ضبط کرو اور بالکل نارمل رہنے کی کوشش کرو، اور استغفار کرو اللہ تعالی شانہ سے۔ اور خیر خواہی ہی کی بحث چل رہی ہے تو میں عرض کروں کہ حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ان کی مجلس میں ایک عورت آئی کچھ پوچھنے کے لیے، نقاب میں تھی، اس نے آ کر کے کچھ پوچھنا چاہا، کچھ اور لوگ بھی آگے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کی ہوا خارج ہو گئی۔ اب ہوا خارج ہو گئی اور آواز کے ساتھ، وہ بیچاری شرمندہ ہو گئی، شرمندہ ہو گئی۔ تو وہ نقاب میں تھی مگر وہ اس کے جسم کے ٹوٹنے سے حضرت سمجھ گئے کہ یہ بیچاری شرمندہ ہو گئی ہے کہ اتنی بڑی اہم مجلس میں مجھ سے حضرت کے سامنے یہ حرکت ہو گئی۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بول، کیا کہنے کے لیے آئی ہے؟ تو اس نے بولنا شروع کیا، کہا کہ میں ذرا اونچا سنتا ہوں، تو قریب آ۔ تو قریب آئی، حضرت نے فرمایا کہ میں اور اونچا سنتا ہوں، ذرا زور سے بول۔ پھر حضرت نے، اب اس کو کہتے ہیں خیر خواہی، خلوص کے ساتھ معاملہ، کہ ایک عورت کا دل جو ٹوٹ رہا ہے اسے ٹوٹنے نہ دیا جائے۔ وہ بہت اونچی آواز سے بولی،
حضرت نے پھر فرمایا کہ اور اونچی آواز سے. یعنی اس وقت تک حضرت یہ بات کہتے رہے جب تک حضرت کو اطمینان ہو گیا کہ اسے اتنا اطمینان تو ہو ہی گیا ہے کہ ان لوگوں نے تو سنا ہوگا مگر حضرت کے سامنے یہ بات نہیں آئی. یہ اطمینان ہو گیا اسے. مریدین سمجھ رہے تھے کہ حضرت بہرے نہیں ہیں, صرف اس کی تسلی کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں. وہ عورت چلی گئی. اس کے چلے جانے کے بعد اب حضرت سے کوئی بھی گفتگو کرے تو حضرت حقیقت میں بہرے. لوگوں کو اندازہ ہوا کہ بھائی یہ تو بالکل واقعی بہرے. ہم تو سوچ رہے تھے کہ وقتی طور پر ہے مگر اب بہرے. پوچھے کوئی بھی کچھ پوچھے بھائی ذرا اونچا بولو, قریب آ کر بولو. یہ تقریباً 10-12-15 سال تک یہ معاملہ رہا. اور 10-12-15 سال کے بعد اچانک حضرت بالکل نارمل ہو گئے. تو پہلے نارمل تھے, بہرے ہو گئے, بہرے سے پھر نارمل. تو دوست صحابہ نے پوچھا کہ حضرت خیریت تو ہے, کیا دوا ہوئی, کیا علاج؟ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں, میں بہرا کبھی تھا ہی نہیں. یہ 10-12-15 سال میں بہرے رہے تو چونکہ اچانک بہرے ہو گئے تھے بغیر کسی مرض کے, تو ان کا لقب ہی پڑ گیا. آج بھی امت ان کو حاتم اسم کے نام سے یاد کرتی ہے, حاتم, بہرے حاتم. تو آپ بہرے نہیں تھے تو بہرے بن کر رہے. تو کہا کہ اس دن وہ 10-15 سال پہلے وہ عورت آئی تھی تو اس کے جبر خاطر کے لیے اور اس کا دل رکھنے کے لیے, اسے شرمندگی سے بچانے کے لیے میں نے سوچا کہ 5-10 منٹ کے لیے بہرا ہو جاؤں. مگر جب وہ میرے کمرے سے جانے لگی تو میرے دل میں خیال آیا کہ اب اگر میں نارمل ہو جاتا ہوں اور شدہ شدہ دھیرے دھیرے, آج نہیں کل, کل نہیں پرسو, ایک ہفتے, ایک مہینے کے بعد اس عورت کے کانوں تک بات پہنچے گی کہ حضرت تو اچھے بھلے سنتے ہیں, وہ صرف تمہارے لیے بہرے بنے تھے, تو اس وقت اسے اتنی ٹھیس نہ پہنچتی جو بعد میں پہنچتی. تو میں نے 10-12-15 سال تک بہرا رہنا تو گوارا کیا مگر اس عورت کا دل ٹوٹے یہ گوارا نہیں کیا. یہ ہے النصیحت لعامت المسلمین. عامت المسلمین کے ساتھ ایسی خیر رکھائی کی حضرات نے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں کسی کی ریح خارج ہو گئی آہستہ سے, جس کی بدبو پھیلی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ناک تک بھی وہ بو پہنچی. اب خیر کا زمانہ تھا اور ریح کے خارج ہونے سے کوئی یہ مایوب یا شرم کی چیز نہیں تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی جس کا وضو ٹوٹا ہے وہ جا کر کے وضو کر لے. تو مایوب چیز تو نہیں تھی مگر شیطان کے اثر کی وجہ سے لوگوں میں ایک مایوب چیز سمجھی جاتی ہے. تو اس وقت اس گفتگو کے بعد بھی اگر کسی کی ریح خارج ہوگی اسے شرمندگی ہوگی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کون بول سکتا تھا؟ مگر جریر ابن عبداللہ البجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کیا تھا کہ میں زندگی مسلمانوں کی خیر خواہی, مسلمانوں کی نصیحت اور مسلمانوں کے ساتھ خلوص والے معاملے پر گزاروں گا, اس لیے جہاں کہیں ضرورت پڑے گی میں وہ کروں گا. تو کہا کہ امیر المومنین میں کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ کہا کہ جی کہیے. تو کہا کہ کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ ہم سبھی اٹھ کر کے وضو کر لیں؟ کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ ہم سبھی اٹھ کر وضو کر لیں؟ تو خیر کا زمانہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ یرحمک اللہ یا جریر, اے جریر اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے, تو نے مجھے بہت بڑی غلطی سے بچا لیا. یرحمک اللہ یا جریر, نعم السید کنت فی الجاہلیت و نعم السید انت فی الاسلام. جب زمانے جاہلیت میں تھا اس وقت بھی تو بہت اچھا سردار تھا اور اسلام میں آنے کے بعد بھی تو کتنا اچھا سردار ہے کہ تو نے مجھے بہت بڑی غلطی سے بچا لی. مزاج ہی ان کا یہ تھا کہ اور تمام صحابہ میں یہ چیز ملتی ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دیجئے. آپ نے دے دیا. پھر کچھ دنوں کے بعد آئے, کچھ دیجئے, دے دیا. پھر کچھ دنوں کے بعد آئے, کچھ دیجئے, دے دیا. یہ لیتے تھے کیوں؟ یا تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یا جتنا مل جائے اللہ کے راستے میں خرچ کریں. عیاشی کرنے کے لیے تو مانگتے نہیں تھے. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار ہوئی. اور یہ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی 120 سال کی عمر پائی, 60 سال زمانہ جاہلیت میں گزرے اور 60 سال بعد میں اسلام میں, اور زمانہ جاہلیت میں بھی اتنے عمدہ عمدہ کام کیے کہ ایک دن پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں 60 سال میرے گزر گئے, ان 60 سالوں میں غلام بھی بہت آزاد کیے, روزے بھی رکھے, لوگوں کے ساتھ بھلائی کے معاملات کیے, تو 60 سال تو بہت لمبی عمر ہے. اور ان کے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ شاید 10 سال کے بعد میں مر جاؤں, 20 سال کے بعد مر جاؤں, تو خیال یہ تھا کہ اب اچھے کام کرنے کا وقت تو رہا نہیں. تو وہ جو زمانے جاہلیت میں میں نے اچھے اچھے کام کیے تھے ان کا اجر و ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلمت علی ما اسلفت من خیر. اے حکیم, وہ زمانے جاہلیت کی نیکیاں اللہ کو پسند آ گئی تھی, اسی لیے تو تجھے اسلام عطا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حکیم, یہ مانگنے کی عادت بند کرو, مانگنے کی عادت بند کرو, مانگنے کی عادت بند کرو. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد نہیں مانگوں گا, بس یہ بات کہہ دی, مانگنا بند کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو ان کا جو حق تھا جو ان کو دیا جاتا تھا وہ بھی کہتے تھے کہ نہ. حضرت عمر کا دور آیا, ان کا جو حق ہوتا تھا وہ دیا کہتے نہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کو گواہ بناتے تھے کہ بھئی تم گواہ رہنا قیامت کے دن کہ حکیم کا جو حق بنتا ہے وہ ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں مگر حکیم خود منع کر رہے ہیں. ایک بات طے ہو جاتی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور فاطمہ کو تسبیح فاطمی پڑھنے کی تلقین کی. ہم نے کہا ٹھیک ہے پڑھیں گے سونے سے پہلے روزانہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور, اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور, اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور, اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور, اور پھر حضرت علی کا دور, کتنے سال گزر گئے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں کے سامنے کہا کہ جب سے مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح فاطمی پڑھنے کی تلقین کی تھی اور ہم نے سر ہلایا تھا کہ ہم یہ کام کریں گے, کہ اس دن سے لے کر آج تک ایک بھی رات ایسی نہیں گزری کہ جس میں میں نے تسبیح فاطمی کا ورد پورا نہ کیا ہو. تو پوچھا شاگرد نے کہ جنگ صفین والی رات بھی کٹوکٹی کا سما تھا, جنگ صفین جنگ, تو کہا کہ ہاں ولا لیلۃ صفین, لیلۃ صفین میں بھی میں نے یہ عمل نہیں چھوڑا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال مت کرنا, سوال مت, مانگنا مت. ایسا عمل کر کے انہوں نے دکھایا کہ اونٹ پر ہوتے تھے اور اونٹ پر سے چابک گر جاتی تھی, کوڑا ان کا گر جاتا تھا, تو اب اس کے لیے اونٹ کو بٹھاؤ اونٹ پر سے نیچے, ایک مستقل کام. تو اس زمانے میں لوگ یہ کرتے تھے کہ اونٹ پر بیٹھا ہوا آدمی گزرنے والے سے کہتے تھے کہ میں ذرا میرا چابک دے دینے. ان کے ہاتھ سے اگر چابک گر جاتا تھا تو کسی سے مانگتے نہیں تھے, کہتے تھے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات طے کی تھی کہ میں کسی سے سوال نہیں کروں گا, اور یہ بھی ایک قسم کا سوال ہے. انہوں نے وعدہ کہ بھئی میں خلوص والا معاملہ کروں گا, زندگی میں کبھی نہیں چکے. امام طبرانی رحمہ اللہ تعالی نے موجم کبیر میں ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے غلام کو یا کسی نوکر کو کہا کہ جاؤ جا کر کے میرے لیے گھوڑا خرید کر لاؤ. وہ ایک گھوڑے کا 300 میں سودا کر کے آ گیا اور کہا کہ حضرت یہ ہے گھوڑا, یہ ہے مالک, 300 ادا کر دو. حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو دیکھا, یہ وعدہ تو ان کو یاد ہی تھا کہ ہر مسلمان کے ساتھ خلوص والا معاملہ, اور گھوڑے کو دیکھ کر کے کہا کہ یہ تو 400 کا لگ رہا ہے. تو وہ خوش ہو گیا, مالک کہا پھر 400 دے دیجیے. پھر تھوڑی دیر سوچ کر کہا کہ نہیں نہیں ایسا لگ رہا ہے یہ تو 500 کا ہے. تو کہا پھر 500 دے دیجیے. پھر فرمایا کہ نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ 600 کا ہے, نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ 700 کا ہے, نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ 800 کا ہے. اور 800 پر جا کر کے اطمینان ہوا, وہ گھوڑا جو 300 میں مل رہا تھا وہ 800 میں خریدا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ میں جس کسی کے ساتھ معاملہ کروں گا خیر خواہی کا معاملہ کروں گا. جب خرید و فروخت کرتے تھے تو جس سے خریدتے تھے, تو خریدنے کے بعد ایسا تھوڑا بھی شبہ ان کو ہوتا تھا کہ شاید مجھے یہ اچھی ڈیل میں مل گیا, یعنی پانچ کا چار میں مل گیا ہے, ایسا تھوڑا بھی, تو وہ خیر خائی کے خلاف تو دے دیتے تھے. اور اگر ایسا لگتا تھا کہ نہیں برابر سرابر ہے تو اس وقت بھی بولتے تھے اور اس سے نکلنے کی کوشش کرتے تھے اور کہتے تھے اس سے کہ اعلم ان ما اخذنا منک احب الی مما آتینا کہو, بھائی دیکھو جو چیز ہم نے لی ہے وہ اس سے زیادہ بہتر لگ رہی ہے جو ہم نے تم کو دی ہے, فختر. اس لیے ابھی بھی اگر سودا کینسل کرنا ہو تو کینسل کر سکتا ہے. یہ ان میں خیر خواہی کا جذبہ تھا, یہ نصیحت کا جذبہ. تو یہ جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جو ہے وہ دوسری جگہ کے اوپر ایک واقعے کے ساتھ ہے, وہ دوسری حدیث بھی پڑھ دیتے ہیں. وہ بھی قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانۃ عن زیاد بن علاقۃ قال سمعت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہم یوم مات المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ قام فحمد اللہ واثنا علیہ وقال علیکم باتقاء اللہ وحدہ لا شریک له والوقار والسکینۃ حتى ياتيكم امير فانما ياتيكم الان ثم قال استعفوا لاميركم فانه كان يحب العفو ثم قال اما بعد فاني اتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت ابايعك على الاسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد اني لناسه لكم ثم استغفر ونزل. يزياد بن علاقہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا. اس سے پہلے روایت کرنے والے قیس ابن ابی حازم تھے, اور یہاں پر جو ہے زیاد ابن علاقہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے جریر ابن عبداللہ البجلی کو یہ بات کہتے ہوئے اس دن سنا جس دن مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی. یہ جریر القدر صحابی ہیں اور ان کی وفات کوفہ میں سن 50 ہجری میں ہوئی. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کوفہ کے گورنر تھے. کہتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سب میں کھڑے ہو گئے, اس لیے کہ صحابی تھے تو لوگوں میں معزز تھے, اور کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالی شانہ کی حمد و ثنا کی, اور پھر فرمایا کہ علیکم باتقاء اللہ وحدہ لا شریک لہ. دیکھو امیر کا انتقال ہو گیا ہے, اور جب کسی جگہ پر امیر کا گورنر کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ افراتفری کے شکار ہو جاتے ہیں. تو تم اللہ وحدہ لا شریک لہ سے ڈرو, تم لازم پکڑو اللہ وحدہ لا شریک لہ کے تقوی کو, اور تم لازم پکڑو وقار اور سکون کو. کوئی افراتفری نہیں ہونی چاہیے, کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. امیر کا انتقال ہو گیا ہے, فکر مت کرو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو مقرر کر کے ابھی بھیج دیں گے, یا تو ہم ہی میں سے کسی کو مقرر کر دیں گے یا کسی کو بھیجیں گے, فکر مت کرو. جب تک دوسرا امیر نہ آئے اس وقت تک کوئی خلفشار نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ تم وقار اور سکینہ کو لازم پکڑو, حتی یاتیکم امیر, یہاں تک کہ تمہارے پاس امیر آ جائے. فانما یاتیکم الان, اس لیے کہ وہ امیر تمہارے پاس ابھی آ رہا ہے, یعنی روانہ ہو چکا ہے. ابھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کام کر لیا ہوگا, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زیاد کو جو کہ بصرہ کا گورنر تھا کوفہ کا گورنر بنا کر کے بھیجا کہ تم چلے جاؤ اور وہاں کے معاملات پر قابو کر لو. اور پھر جو ہے فرمایا انہوں نے کہ دیکھو بھائی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہمارے امیر رہے ہیں, اور تم سب کو اس کا تجربہ رہا ہے کہ وہ نرم دل تھے اور ہمیں بہت زیادہ معاف کرتے تھے, تو جو ہمیں بہت زیادہ معاف کرتا تھا اس کا ہم پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم اللہ سے کہیں کہ یہ اللہ تو بھی ان کو معاف کر دے. تو کہا سب کو کہ استعفوا لامیرکم, تم اپنے امیر کے لیے معافی کو طلب کرو. فانہ کان یحب العفو, اس لیے کہ وہ معافی کو پسند کرتے تھے. ثم قال اما بعد, پھر انہوں نے اما بعد کہہ کر کے حدیث سنائی. کیوں حدیث سنائی؟ اس لیے کہ کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یہ جریر ابن عبداللہ البجلی صحابی ہے تو ان کو امیر بننے کا شوق ہے, اس لیے یہ جلدی جلدی کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں امیر بننے کا کوئی شوق نہیں ہے, میں کھڑا اس لیے ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر مومن کے ساتھ خلوص والا معاملہ کروں گا, خیر خواہی والا معاملہ کروں گا, اور یہ انتقال کر گئے ہیں، اگر تم افرا تفری کے شکار ہو گئے، لڑائی جھگڑے کے شکار ہو گئے، اللہ تم سے ناراض ہوگا، تو یہ خیر خواہی کا جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اما بعد، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ ابایعوک علی الاسلام، کہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو فشرت علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر شرط لگائی، ونصح لکل مسلم، نصح لکل مسلم کی، نصیحہ لکل مسلم کی، کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خلوص کے ساتھ خلوص والا معاملہ کروں گا، نصیحت والا معاملہ کروں گا، خیر خواہی والا معاملہ کروں گا، اس لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ فبایعتہ علی ہذا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسی پر بیعت کی تھی۔ ورب ھذا المسجد، اس مسجد کے رب کی قسم۔ اب ہو سکتا ہے کہ خطبہ دیا جا رہا تھا کوفہ کی مسجد میں، تو آپ نے فرمایا کہ ورب ھذا المسجد، اس مسجد کے رب کی قسم، مگر تبرانی کی روایت میں ہے کہ ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کی جو قسم کھائی جا رہی تھی وہ اس مسجد کی نہیں بلکہ کعبہ کے رب کی، ورب الکعبہ، کہ کعبہ کے رب کی قسم۔ اب اشکال یہ ہوگا کہ کعبہ تو کوفہ سے بہت دور، اور پھر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ورب ھذا المسجد، اس مسجد کے رب کی قسم، تو کعبہ کے رب کی قسم کو اس مسجد کے رب کی قسم کے ساتھ تعبیر کیوں کیا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ بہت بڑے صحابی تھے، وہ کعبے کو اپنے دل اور دماغ میں لے کر کے چلتے تھے، تو دل دماغ میں استحضار اتنا تھا کہ ان کو ایسا ہی تھا کہ کعبہ میرے سامنے ہے، میں کعبے کے سامنے ہوں، اس سے کہا کہ ورب ھذا المسجد، اس مسجد کے رب کی قسم، انی لنا سے ہن لکم، میں یہاں جو کھڑا ہوا ہوں صرف تمہاری نصیحت کی خاطر، تمہارے ساتھ خیر والا معاملہ کرنے کے خاطر، تمہاری خیر خواہی کی خاطر۔ ثم استغفر، پھر انہوں نے استغفار کیا، ونزل، اور کھڑے تھے تو بیٹھ گئے، یا ممبر پر تھے تو نیچے اتر پڑے۔ استغفار کیوں کیا؟ لوگوں کو جو کام کرنے کے لیے کہا وہ خود کیا، کہ اپنے امیر کے لیے استغفار کرو، تو انہوں نے خود کر کے دکھایا۔ دوسرا استغفار اس لیے کیا کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد ان کو بڑا بننا پڑا، بڑا بننا پڑا معاملے پر قابو پانے کے لیے، معاملے کو کنٹرول کرنے کے لیے، بڑا بننے کا شوق نہیں تھا۔ اور بعض روایت سے پتا چلتا ہے کہ انتقال سے پہلے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی ان کو کہ جب تک دوسرا امیر امیر المومنین کی طرف سے نامزد نہ ہو اس وقت تک آپ میرے نائب رہیں۔ تو ان کو کرنا پڑا، ان کو کھڑا ہونا پڑا، ان کو ممبر پہ چڑھنا پڑا، ان کو نصیحت کرنی پڑی، تو اس پر انہوں نے استغفار کیا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں بڑا بننا چاہتا تو نہیں تھا مگر مجھے بڑا بننا پڑا، یہ پسند نہیں آیا، تو استغفار کیا، اور استغفار کر کے بیٹھ گئے یا نیچے اتر گئے۔ اب یہاں دو باتیں رہ جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس ترجمۃ الباب سے مقصود کیا ہے؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرجیہ پر رد ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے، اور اہل سنت والجماعت کی رائے یہ ہے کہ ایمان بسیط نہیں، مرکب ہے۔ ایمان کا ایک درجہ ہے نفس ایمان کا، اور اس کے بعد تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان، دوسرا ایک درجہ ہے کمال ایمان کا۔ تو کمال ایمان میں اسلام اور اعمال آ جاتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی مرجیہ پر رد فرما رہے ہیں، اور رد اس طرح فرما رہے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ الدین النصیحت، دین نصیحت ہی کا نام ہے، اور نصیحت کے اس حدیث کے اندر بہت سے مراتب ہیں، نصیحت للہ، نصیحت للرسول، نصیحت لائمۃ المسلمین، نصیحت لعامۃ المسلمین، اور کسی کا عمل للہ پر ہوگا، کسی کا عمل للہ للرسول دونوں پر ہوگا، کسی کا عمل للہ للرسول لائمۃ المسلمین تینوں پر ہوگا، کسی کا چاروں پر ہوگا، کسی کا للہ میں سے آدھے پر عمل ہوگا آدھے پر نہیں، کسی کا للرسول میں سے آدھے پر ہوگا آدھے پر نہیں۔ پھر یہ کہ ہر ایک کی کیفیت الگ الگ ہوگی، للہ پر جب میں عمل کروں گا تو میری کیفیت، آپ عمل کریں گے آپ کی کیفیت فرق ہوگا. تو معلوم ہو گیا کہ نصیحت میں تفاوت ہے. نصیحت میں اگر تفاوت ہے تو دین نصیحت ہے، دین میں تفاوت ہو گیا. اور اگر دین میں تفاوت ہے، دین، تو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ پہلے بتلا چکے ہیں کہ دین کا اطلاق ایمان پر کیا جا سکتا ہے، ایمان کا اطلاق دین پر کیا جا سکتا ہے. تو ایمان میں بھی تفاوت ہوا. اب ایمان میں اگر تفاوت ہے تو یزید و وینقص ہوگا تو ہی تو تفاوت ہوگا. اور اگر یزید و وینقص ہے تو اعمال کو بھی مکملات ایمان قرار دے کر ایمان کو مرکب قرار دیں گے تب تفاوت ہوگا. تو اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرجیہ پر رد کیا ہے. یہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں مرجیہ اور معتزلہ پر رد کرنے میں بہت زور خرچ کیا، معتزلہ پر کم اور مرجیہ پر زیادہ. اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں معتزلہ کا اتنا زور نہیں تھا جتنا مرجیہ کا. تو آپ دیکھتے چلے آئے کہ ایک باب کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں، اور ہمیشہ یہی آپ سنتے رہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مرجیہ پر رد فرما رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مرجیہ پر رد فرما رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مرجیہ پر رد فرما رہے ہیں. تو بازی علماء نے یہ کہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر میں الدین و النصیحہ کا باب لا کر، اور اس سے پہلے ما جاء ان الاعمال بالنیت والا باب لا کر، طالب علموں کو، پڑھنے والوں کو، مرجیہ کو، سننے والوں کو، سب کو یہ کہا کہ ہم نے جو رد کیا ہے اس میں دوسرا کوئی مقصد نہیں تھا سوائے خلوص اور نصیحت کے. جو کچھ ہم کرتے چلے خلوص اور نصیحت کے، اور ناقص خیال سے یہ بات بھی گزرتی ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بخاری شریف کا کتاب الایمان کا جو سب سے پہلا باب تھا اس میں امور ایمان میں سے بنیادی شعبوں کا ذکر فرمایا. بنی الاسلام علی خمس، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس. اس کے بعد بنیادی شعبوں کو ذکر کرنے کے بعد ایمان کے امور کا اجمالی ذکر فرمایا، باب الامور الایمان. اور اس کے بعد آپ نے شروع کیا تو الگ الگ شعبے کو بیان کرتے چلے گئے، الگ الگ عمل کو. اس میں کچھ اعمال کرنے کے تھے، کچھ اعمال بچنے کے تھے. تو کرنے والے اعمال کا ذکر کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، ایو الاسلام افضل، اطعام الطعام من الاسلام، من الایمان ان یحب لاخیه ما یحب لنفسه. اور پھر آگے جا کر کے بچنے والے اعمال کا ذکر کیا، باب کفران العشیر، کفر دون کفر، المعاصی من امر الجاہلیہ، باب ظلم دون ظلم، علامت المنافق. اور پھر واپس کرنے والے کاموں پہ آئے، قیام لیلۃ القدر من الایمان، الجہاد من الایمان، تتوو قیام رمضان من الایمان، صوم رمضان احتساب من الایمان، چلتے چلتے الزکاۃ من الاسلام. ایسا کرتے کرتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے حدیث جبریل پر، باب سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان. تو شروع کیا ایمان کے مکملات ایمان کے بنیادی پانچ شعبوں سے، اس کے بعد تمام شعبوں کا امور الایمان سے اجمالی ذکر کیا، اس کے بعد کرنے کے جو شعبے تھے الگ الگ ان کا ذکر کیا، اس کے بعد جن چیزوں سے بچنا تھا ان کو الگ الگ ذکر کیا، پھر جن چیزوں کو کرنا تھا ان کو ذکر کرنا شروع کیا. مگر یہ تو بہت لمبی تفصیل تھی. تو چلتے 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 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر یہاں آ کر کے رکے کہ بھائی اب تو ہم خلاصہ بیان کر دیتے ہیں کہ پورے مکملات ایمان کا خلاصہ تین ہے، نفس ایمان اور کمال ایمان کا، ایمان، اسلام اور احسان. یہ خلاصہ بیان کر دیا. اور یہ خلاصہ بیان کرنے کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جو بنیادی چیز تھی ایمان اور اسلام کے بعد احسان، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا. فمن اتقى المشبهات استبرا لدينه وارضه. ایمان کو ذکر کیا، اسلام کو ذکر کیا، احسان کو ذکر کیا، پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا، شعب ایمانیہ کا خلاصہ بیان کر دیا کہ جتنے شعب ایمانیہ ہیں وہ منحصر ہیں ان تین چیزوں میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان تینوں میں بھی احسان بنیادی، اس سے کہ اگر احسان کے بغیر ایمان ہوگا تو وہ نفاق، احسان کے بغیر اگر اسلام ہوگا تو ریا کی وجہ سے اللہ کے یہاں معتبر نہیں، اس لیے اصل چیز احسان ٹھہری. تو احسان کو حاصل کرنے کا طریقہ بتایا کہ شبہات سے بچنا، یعنی احتیاط والی زندگی گزارنا، احتیاط سے کام لینا، شبہات سے بچنا. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آ گیا تو پھر شعبوں کو شمار کرنا شروع کیا کہ الاداء من الخمس من الایمان. مگر پھر یہ خیال آ گیا کہ شعبے تو بہت سارے ہیں، تو 100 سونار کی، 1 لوہار کی پہلے خلاصہ بیان کیا تھا، اب خلاصۃ الخلاصہ الدین والنصیحۃ، اس میں ایمان بھی آ گیا، اسلام بھی آ گیا اور احسان بھی آ گیا. تو الدین والنصیحۃ پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ختم فرما رہے ہیں. اور اشارہ کس طرح کیا بھائی؟ الدین والنصیحۃ، دین نصیحت ہی ہے. اور حدیث جبریل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت جبریل نے آ کر ایمان کے بارے میں پوچھا، اسلام کے بارے میں پوچھا، احسان کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا کہ جاء لیعلمکم دینکم. تو وہاں ایمان، اسلام اور احسان کو دین کہا، یہاں کہا الدین والنصیحت. ایمان، اسلام اور احسان اگر زندگی میں لانا چاہتے ہیں تو وہ نصیحت ہی ہے، اس پہ محنت کرو، دل میں خلوص لاؤ، خلوص والا معاملہ اللہ سے بھی کرو، خلوص والا معاملہ اللہ کے بندوں سے بھی کرو. اب آخری بحث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں مختلف کتابیں درج کی ہیں، سب سے پہلے بدء الوحی، اس کے بعد کتاب الایمان، اس کے بعد کتاب الطہارت، اس کے بعد کتاب الصلاۃ، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن ایک ایسی بات کی طرف منتقل ہوا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ منتقل کیسے ہوا ہوگا، سمجھ میں نہیں آتا کہ منتقل کیسے ہوا ہوگا. حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کتاب کا اختتام کرتے ہیں تو سب سے اخیری حدیث جو لاتے ہیں اس میں ایک لفظ یا ایک جملہ ایسا ہوتا ہے جس سے وہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کتاب اب ختم ہو رہی ہے، اب نئی کتاب شروع ہوگی. ہر ہر کتاب کی آخری حدیث میں ایک جملہ، ایک لفظ ایسا ہوتا ہے جس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ اب بدء الوحی ختم ہو رہا ہے، اب دوسری کتاب الایمان شروع ہوگی. یہاں پر بھی یہ کتاب الایمان اب ختم ہو رہی ہے، اب دوسری شروع ہوگی کتاب العلم. یہ ختم ہو رہی ہے، اب کتاب الطہارت شروع ہوگی. یہ ختم ہو رہی ہے، اب کتاب الصلاۃ ختم ہوگی. بدء الوحی میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ حدیث ہرقل کے اخیر میں ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فکان ذالک آخر شان ہرقل، فکان ذالک آخر شان ہرقل. تو حفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخر بول کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بدء الوحی سے اب فارغ ہو رہے ہیں، اب نئی ٹاپک شروع ہوگی. حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس معاملے میں ہمارا اختلاف ہے اور ہمارا معرکہ ہے اور ہماری جنگ ہے. حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر کتاب کے اخیر میں ایک ایسی حدیث لاتے ہیں جس میں ایک ایسا جملہ یا ایسا لفظ ہوتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کتاب ختم ہو گئی، اب دوسری کتاب شروع ہو رہی ہے، مضمون ختم ہو گیا، نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہر کتاب کے ہر مضمون کے اخیر میں ایک ایسی حدیث لاتے ہیں جس میں ایسا جملہ ہوتا ہے یا ایسا لفظ ہوتا ہے جس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ میری یہ کتاب تو ختم ہو گئی مگر ایک دن تمہاری زندگی بھی ختم ہونے والی ہے، اس لیے میں نے جو کچھ لکھا ہے اس پہ عمل کرو. حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثم استغفر ونزل. جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد استغفار پڑھا، استغفار پڑھنے کے بعد اتر گئے. تو کہا اتر گئے کا مطلب یہ کہ اپنی بات ختم کر دی. تو کہا انہوں نے اپنی بات ختم کر دی، میں نے اپنی بات ختم کر دی، اس سے اشارہ کیا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، آخری حدیث میں زیاد ابن علاقہ کہتے ہیں کہ سمعت جریر ابن عبداللہ یوم مات المغیرۃ ابن شعبہ، میں نے جریر ابن عبداللہ البجلی سے یہ بات سنی اس دن جس دن مغیرہ ابن شعبہ کا انتقال ہو گیا. تو دیکھو بھائی، یہ کتاب بھی ختم ہو رہی ہے، مغیرہ ابن شعبہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو میرا اور تمہارا بھی انتقال ہونے والا ہے، تو اس کے لیے تیاری کرو. میرے استاد محترم ساکن بقی حضرت اقدس مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دونوں بزرگوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے، اس سے کہ ان کی بات اپنی جگہ پہ مفید ہے اور ان کی بات اپنی جگہ پہ مفید، تو دونوں اپنی جگہ پر ٹھیک. بہرحال حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اس کی طرف متوجہ کیا کہ ہر کتاب کے اخیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اپنی موت کی طرف، ہماری موت کی طرف متوجہ کرتے ہیں. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. یہ کتابیں، یہ جلسے، یہ مجلسیں، یہ پڑھنا، یہ پڑھانا، یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم کچھ سن کر، کہہ کر، سیکھ کر ان باتوں پہ عمل کریں اور آخرت کے لیے تیاری کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ کتاب الایمان کی آخری حدیث تھی. اب کتاب ختم کرنے کے لیے بخاری شریف کا جو آخری باب ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں. اس میں تفصیل سے گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہوگا، اور الحمدللہ کئی سالوں سے اس پر کچھ نہ کچھ گفتگو ہوتی رہتی ہے، تو عبارت پڑھ کر حدیث کے بارے میں دو ایک باتیں چند منٹ میں کہہ کر انشاءاللہ ختم کر دوں گا. وبه قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية، ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. جائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان دو جملے ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن جو رحمان تعالی شانہ کو محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان زبان پر ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان میزان میں بھاری ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بھئی جتنی مرتبہ میں پڑھوں تو آپ بھی میرے ساتھ پڑھتے رہیں تاکہ کم سے کم کچھ یہاں سے ہم ثواب لے کر کے اٹھے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس میں پہلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم مبتدا ہے، اور کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان یہ خبر ہے. تو عربی میں مبتدا پہلے ذکر کیا جاتا ہے بعد میں خبر، تو ہونا اس طرح چاہیے تھا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. مگر کبھی کبھی کسی فائدے کے لیے مبتدا کو بعد میں لاتے ہیں، خبر کو پہلے لاتے ہیں. یہاں کیا فائدہ ہے؟ یہاں فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت اعلیٰ درجے کے معلم تھے، اور معلم کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ متعلمین کی نفسیات اور سائیکولوجی سے واقف ہو، اور اس سائیکولوجی کو سامنے رکھ کر وہ تعلیم دے. تو وہ تعلیم جو ہے وہ اوقاف النفس ہوتی ہے، دل دماغ میں اتر جاتی ہے. اگر آپ یہ فرماتے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایسے دو کلمے ہیں جو رحمان تعالی کو بہت محبوب ہیں، تو کان کھلتے کب؟ رحمان تعالی کو بہت محبوب ہیں، مگر کیا محبوب ہیں؟ وہ تو چھوٹ گیا، تھوڑی غفلت تھی. میزان میں بہت ہلکے، زبان پر بہت ہلکے، میزان میں بہت او بھائی کیا چھوٹ گیا ہمارا. تو طالب علم کو شوق دلایا. جیسے اگر آپ یہ کہیں کہ ابراہیم جو ہے وہ بہت بڑا عالم ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ابراہیم کا نام چلا گیا. ایک شخص ہے بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم، بہت نیک، بہت محنت کرنے والا، بہت خوبصورت اور خوبصیرت. اب سب کے کان کھڑے گئے کون ہے؟ اخیر میں جا کر کہتے ہیں کہ میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ ابراہیم ہے. اب ابراہیم کا نام جو ہے ذہن سے کبھی نہیں نکلے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو کلموں کو دل دماغ میں بٹھانا چاہتے تھے. تو پہلے کیا فرمایا؟ کلمتان، دو جملے، دو سینٹنسز ہیں. حبیبتان الی الرحمن، رحمان تعالی کو محبوب، شوق بڑا، رحمان تعالی کو محبوب، اچھا. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بھی بہت ہلکے، اچھا. ثقیلتان فی المیزان، مگر میزان میں بہت بھاری. اب پورے ریسپٹیو ہو گئے صحابہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دوسری بات، کلمتان، دو جملے، حبیبتان الی الرحمن، ایسے ہیں جو رحمان تعالی کو محبوب، رحمان تعالی کو محبوب. کان میں جب یہ بات پڑی تو فوراً دل میں خیال آیا کہ او ہو، رحمان تعالی کو محبوب ہے، تو یہ دو جملے تو مجھے یاد کر لینے چاہیے اور اس کا تو مجھے ورد کرنا چاہیے. مگر رحمان تعالی کو محبوب ہیں، اس کا مطلب یہ کہ بہت بھاری کوئی چیز ہوگی، کوئی لمبے سینٹنسز ہوں گے. اس لیے کہ کبھی کبھی عربی زبان میں بہت لمبا سینٹنس آتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انہ کان توابا. یہ پورا سینٹنس ہے. تو کہ دو سینٹنس، رحمان کو بہت محبوب، جب رحمان کو محبوب ہے تو بہت لمبے لمبے ہوں گے، بہت مشکل ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خفیفتان علی اللسان، نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں. تو پھر یہ خیال آیا کہ اچھا، زبان پر بڑے ہلکے ہیں تو پھر میزان میں بھی ہلکے ہی ہوں گے. العطایا علی قدر البلایا، جتنا آدمی مجاہدہ کرتا ہے اتنا ثواب زیادہ ملتا ہے، مجاہدہ کم ثواب کم، مجاہدہ زیادہ ثواب زیادہ. تو ایسا خیال آیا کہ زبان پر جب ہلکے، کچھ کرنے کا ہی نہیں، تو میزان میں ثواب کم ہوگا. کہا نا، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری. وہ کون سے ہیں دونوں کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کلمتان حبیبتان الی الرحمن. تیسری بات، ایسے دو جملے جو رحمان تعالی کو محبوب، جو چیز رحمان تعالی کو محبوب ہے اس کو اگر بندہ اختیار کرتا ہے تو بندہ بھی رحمان تعالی کا محبوب ہو جاتا ہے. اس میں ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے, میزان میں نامۂ اعمال تولے جائیں گے, ان کو بھاری کرنے کے لیے اور اللہ تعالی شانہ کے محبوب بننے کے لیے ان کلمات کا ورد کروں. تو آپ سب حضرات سے, ماؤں اور بہنوں سے میری درخواست ہے کہ ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ آج سے کم روزانہ ہم 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں گے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بخاری شریف میں کتاب الدعوات میں آپ ایک حدیث پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے, صرف سبحان اللہ العظیم میں آدھا, جو شخص روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے, حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ, تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. تو ہو سکے تو سبحان اللہ وبحمدہ کی 100 تسبیح پڑھ لو, ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لو, اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھ لو, اور اگر نہیں تو صرف 100 مرتبہ پڑھ لو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ سبحان اللہ وبحمدہ اندر آ ہی گیا تو وہ ثواب تو حاصل ہو ہی گیا, اور ساتھ میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ملا کر کے میزان انشاءاللہ قیامت کے دن بھاری ہوگا. آخری بات, علامہ قسطلانی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے اور یہ بات میرے استاد محترم حضرت اقدس مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے انداز میں بہت ہی امید دلانے والے طریقے سے بیان فرماتے تھے کہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ من جلس مجلسن, جو شخص کسی مجلس میں بیٹھتا ہے, وکثر فیہ لغتہ, اور اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں ادھر ادھر کی, لایانی, فٹ بال کی, سیاست کی, گناہ کبیرہ نہیں لایانی کی, ایسی باتیں جس کا کوئی فائدہ نہیں, وکثر فیہ لغتہ. فقال قبل ان یقوم من مجلسہ, پھر یہ ایسی مجلس میں بیٹھنے والا اپنی مجلس سے اٹھنے سے پہلے کہتا ہے, سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو اس مجلس میں جو چیزیں ہوئی ہے جو نہیں کرنی چاہیے تھی اور اس کا جو کچھ بھی وبال آنے والا تھا, اللہ تعالی شانہ اس وبال کو اس دعا کی برکت سے ختم فرما دیتے ہیں. یہ ترمذی شریف والی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق نہیں تھی, اسے یہاں نہیں لا سکے, تو قریب سے قریب اس دعا کے جو حدیث ان کی شرط کے مطابق تھی وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کو ختم کر رہے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پر, تاکہ کفارت المجلس ہو جائے. اور کفارت المجلس کا مطلب حضرت یہ فرماتے تھے کہ یہ جو مجلس آج جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ شروع ہوئی تھی رمضان المبارک کے بعد شوال میں, باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور تقریباً 240 دن یہ مجلسیں ہوتی رہیں, کئی کئی گھنٹے اسباق ہوتے رہے, اخیری مہینے 1.5 مہینے میں روزانہ 5-5 ساڑھے 5-5 گھنٹے سبق ہوتا رہا. اور یہ جو مجلس کے الگ الگ ٹکڑے تھے, اس مجلس کا آخری ٹکڑا یہ ہے, اور آج یہ مجلس ختم ہو رہی ہے جو شروع ہوئی تھی رمضان المبارک کے بعد. اب ظاہر ہے کہ اس میں پڑھانے والا بھی ناقص, تو اس سے کوتاہیاں ہوئی ہوں گی, طالب علموں سے بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, 4-4 5-5 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے, اس میں کبھی جھونکا آ جاتا ہے, نیند آ جاتی ہے, اور پھر یہ شہنشاہ کا کلام, شہنشاہ عالم کا کلام, اس کلام کی عظمت اور اس کلام کی محبت کا حق کون ادا کر سکتا ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کہ مجلس میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ کوتاہیاں دور معاف کر دی جائیں. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اخیر میں ایسی حدیث لائے کہ کفارت المجلس ہو جائے. تو شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ طلبہ کے لیے اور استاد کے لیے کفارت المجلس ہے, مگر اس میں اللہ تعالی شانہ نے آپ حضرات کو بھی شرکت کی سعادت عطا فرمائی. تو امید یہ رکھی جا سکتی ہے کہ جہاں طلبہ اور استاد کی اللہ تعالی شانہ اس حدیث کی برکت سے, ان حدیثوں کی برکت سے آج مغفرت فرمائے گی, میری ہی وہاں آپ سب کی بھی مغفرت ہو جائے گی. تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں, جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. اور کتاب کو ختم کیا ذکر پر, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. شروع کیا انما الاعمال بالنیات سے, پھر ایمان کو لائے, اشارہ کر دیا کہ انما الاعمال بالنیات کے بغیر ایمان ہوگا وہ نفاق ہے معتبر نہیں. تو ایمان لاؤ انما الاعمال بالنیات کے ساتھ. ایمان کے بعد کتاب العلم لائے کہ علم کو حاصل کرو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ کن کن اعمال سے اللہ خوش ہوتا ہے, کن کن اعمال سے اللہ ناراض ہوتا ہے. پھر اعمال کو بیان کرتے رہے, 7000 حدیثوں میں اعمال کو بیان کیا, عبادات کو, معاملات کو, معاشرت کو, حسن اخلاق کو, خلوت والی زندگی کو, جلوت والی زندگی کو, پرائیویٹ لائف کو, پبلک لائف کو. اور یہ اشارہ کیا کہ ان اعمال کو کرو, اور اگر یہ اعمال انما الاعمال بالنیات کے بغیر ہوں گے تو بیکار. تو ایمان لاؤ انما الاعمال بالنیات کے ساتھ, اعمال کرو انما الاعمال بالنیات کے ساتھ. اگر یہ تم نے کیا تو جس طرح میری کتاب کا اختتام ذکر اللہ پر ہو رہا ہے, تمہاری کتاب کا اختتام بھی ذکر اللہ پر ہوگا, تمہاری کتاب زندگی کا اختتام. اور جب تمہاری کتاب زندگی کا اختتام ذکر اللہ پر ہوگا تو وَنَذَوُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. قیامت کے جب میزان میں تمہارے اعمال رکھ دیے جائیں گے, تمہارے دائیں طرف کے پلڑے جھک جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور فلاح اور کامیابی کے ساتھ تم آخرت میں جنت میں چلے جاؤ. تو میرے بھائیوں, یہ بہت مبارک مجلس ہے, میری وجہ سے نہیں, یہ مجلس مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی وجہ سے, ان طلبہ کی وجہ سے جن کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھتے ہیں. یہ مجلس مبارک ہے ان بزرگوں کی وجہ سے جو یہاں آئے ہوئے ہیں, حضرت مولانا عبدالحق صاحب, حضرت مولانا اسماعیل غنی صاحب, حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب اور دیگر اکابر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے جب اکابر تشریف لاتے ہیں تو واللہ العظیم بخاری شریف سامنے ہے, ایسا کبھی احساس نہیں ہوتا کہ میں ان سے کسی درجے میں بڑا ہوں اس لیے درس دے رہا ہوں, بلکہ یہ سمجھ کر درس دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالی شانہ میری زبان سے کوئی غلط بات کہلوائے یہ حضرات میری اصلاح کریں گے, اور اگر اچھی بات کہلوائے ان کا دل خوش ہوگا اس لیے کہ یہ میرے حق میں مخلص ہیں, ان کی دعائیں نکلے گی. یہ حضرات تشریف لاتے ہیں, ہونا یہ چاہیے کہ مجھے ان کی صحبتوں میں جانا چاہیے. حضرت مولانا عبدالحق صاحب میرے استاد کی جگہ پر ہے, میں نے پورے قرآن کا امتحان ان کو سنایا تھا, اور انہوں نے ہی ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر دار العلوم میں میرا داخلہ لگا. حضرت مولانا اسماعیل غنی صاحب, مولانا عبدالرؤف صاحب, شفقت فرماتے ہیں حضرت قاری عبداللہ صاحب اور دیگر علماء, بہت سارے نوجوان علماء, تو ان کی برکتیں ہیں, یہ برکتیں, یہ مجلسیں برکت والی. مسافرین یہاں سے بھی دور دور سے لوگ آئے, دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے. تو میرے بھائیوں, یہاں سے ہم یہ تہیہ کر کے جائیں کہ تیری جدا پسند، میری جدا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند. یہ نیت لے کر اٹھو میرے بھائیو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے وابستہ ہو، نہ مرنے کے بعد کی زندگی بہت کٹھن ہوگی، بہت کٹھن ہوگی. دنیا کسی طرح گزر جائے گی عیش معیشرت، مگر میرے بھائیو مرنے کے بعد جب روح نکل رہی ہوگی اس وقت کوئی مدد نہیں کر سکے گا. ہمارے قبر میں رکھے جانے کے بعد کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی یاد نہیں کرے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جن قریب کے اور جن قریب کے لوگوں کو آپ نے قبروں میں رکھا ہے ان میں سے کتنوں کو آپ یاد کرتے ہیں؟ ہم کتنوں کو یاد کرتے ہیں؟ ہمارے پاس ہمارے ماں باپ کو یاد کرنے کا وقت نہیں، تو ہمیں کون یاد کرے گا؟ آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے، آخرت کی پکڑ سے بچنے کے لیے میرے بھائیو اللہ سے اپنا تعلق جوڑو، ورنہ یہی جلسے، یہی دین کی محنتیں، یہی مجلسیں قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت بن کر آئے گا. اللہ کہیں گے کہ میں نے بہت سارے اسباب پیدا کیے تھے تمہارے ہدایت پر. خود بھی اپنی بھی فکر کرو، اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرو، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے رشتے دار جو بھی دین سے دور ہے، اللہ سے دور ہے، فکر کرو، ان کی محنت کرو خیر خواہی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ان کو مریض سمجھ کر. میرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مریض شفقت کا محتاج ہوتا ہے، روحانی مریض جسمانی مریض سے زیادہ شفقت کا محتاج ہوتا ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے اپنے جو بچے ہیں، اپنی جو بچیاں ہیں، ان کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ جو کچھ آپ نے یہاں اتنے سالوں میں پڑھا اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں، علم کو تازہ رکھیں اور علم کو بڑھائیں. علم ایک جگہ رکتا نہیں ہے، علم یا تو کم ہوتا ہے یا بڑھتا ہے. آپ اسے کم نہ ہونے دیجیے، کم نہ ہونے دیجیے. آپ کے اساتذہ نے آپ کے پیچھے بہت محنت کی ہے، آپ کے ماں باپ نے بہت قربانیاں کی ہے، اور آپ نے خود بھی بہت محنت کی ہے. 6 سال 7 سال پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں. آپ حضرات مضبوطی سے اس علم پر رہیے، اس علم کو تازہ رکھیے، اس علم کو بڑھائیے، اور اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیے. دنیا ملتی رہے گی، اگر نہیں ملی تو روکھی سوکھی کسی طرح زندگی گزر جائے گی. آپ خود بھی جہنم سے بچنے والے بنیے اور ہزاروں کو لاکھوں کو جہنم سے بچنے والے بنیے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا قول میں ہر سال عرض کرتا ہوں کہ حضرت اپنے طلبا سے فرماتے تھے، جب حضرت بخاری شریف پڑھانے سے فارغ ہوتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ تم مرغے تھے، مرغے مرغے تھے، ہم نے تمہیں پنجرے میں بند رکھا تھا، ہم تمہیں دانا ڈالتے رہے، ہم تمہیں پانی پلاتے رہے، اس امید سے کہ یہ مرغا جب پنجرے سے باہر نکلے گا تو درخت کی کسی اونچی شاخ پر بیٹھ کر بانگ دے گا. ہم بھی جب عربی اول سے آج تک تمہارے چہروں کو دیکھتے رہے تو تمہارے چہروں کو دیکھنے کے ساتھ ہی ایک لمبی تصویر آ جاتی تھی کہ ہمارا یہ بچہ فارغ ہوگا، یہ کرے گا، یہ کرے گا. آخرت کا تصور آ جاتا تھا کہ ہمارا یہ بچہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا. تو پنجرے میں تھے تم، اب ہم بھی پنجرے کا دروازہ کھول رہے ہیں، اور اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 24 بچے، 5 بچیاں، بچوں میں کون مرغا درخت کی سب سے اونچی ٹہنی پر بیٹھ کر بانگ دیتا ہے. بانگ دو، اللہ کی بانگ دو، اللہ کے رسول کی بانگ دو، دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤ. اپنی حیثیت کو مت دیکھو، اللہ کی حیثیت کو دیکھ کر اپنی نیتیں کرو، اور اللہ سے یہی کہو کہ اللہ آپ ہمیں قبول کیجئے کہ پورے عالم میں ہم دین کی پرچم کو بلند کر. اللہ تعالی شانہ آپ سب حضرات کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، جو باتیں سکھائی گئی ہیں اس کو حرز جان بنائے، توازو اختیار کریں, ہمبلنس ہو, توازو ہو, زندگی میں اعتدال ہو. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیوبندیت اعتدال کا نام ہے, اتباع سنت کا نام ہے. اعتدال ہو, اتباع سنت ہو, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک آپ بنے, اکابر مشائخ بزرگوں کے ساتھ محبت کا تعلق ہو, اور اپنے اصلاح کی ہر شخص فکر کرے, اپنے تزکیہ کی فکر کرے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولوی جب فارغ ہو کر مدرسے سے نکلتا ہے تو پورا کباب ہوتا ہے. کباب, کباب کتنی لذیذ چیز, کہ پورا کباب ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر سارے انگریڈینٹس موجود. ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کباب ہوتا ہے مگر کچا کباب. اب کچے کباب کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی ویلیو نہیں. کچا کباب اپنی طرف کسی کو کھینچ نہیں سکتا. کچے کباب کو منہ میں ڈالو تو الٹی ہو جاتی ہے. حضرت فرماتے تھے کہ اس کچے کباب کو گرم گرم تیل میں ڈال دو, چند سیکنڈ میں, چند سیکنڈ میں لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف کھینچے گا. سٹنگ روم, لیونگ روم, گارڈن میں بھی کوئی ہوگا اس کی بھی توجہ اس کی طرف جائے گی. تو حضرت فرماتے تھے کہ ماشاءاللہ تم کامل ہو گئے, ساری چیزیں تمہارے اندر آ گئی, پورا کباب موجود. اب ذرا تھوڑا گرم تیل میں گرنے کی ضرورت ہے, اور یہ گرم تیل میں گرنا العلم حجاب اکبر. کسی شیخ سے وابستہ ہو کر اپنی رائے کو اس کی رائے کے سامنے مٹا دینا. بچوں اگر یہ نہیں کیا تو کچے کباب رہو گے, اور کچے کباب سے ہدایت نہیں پھیلتی, فساد پھیلتا ہے, الٹیاں ہوتی ہیں. اور اگر اپنی اصلاح کرا لی تو مقبول ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے, صدیاں گزر گئیں مگر آتی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو. کیا شعر مجھے یاد آ گیا, آتی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو, گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا. پوری دنیا میں جہاں دیکھو امام بخاری, امام بخاری, امام بخاری, امام بخاری, امام بخاری. آپ بھی اگر تلے ہوئے کباب بنیں گے تو اللہ تعالی شانہ وہی مقبولیت عطا فرمائیں گے, اور اللہ تعالی آپ سے بہت کام لیں گے. آپ صرف ولی نہیں بلکہ ولی ساز بنیں گے. اللہ تعالی شانہ مجھے اور میرے والدین, بالخصوص میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو وفات پا گئے ہیں, اور میرے مشائخ ان میں بالخصوص میرے حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی, میرے حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو انتقال کر چکے ہیں, میرے تمام اساتذہ تختی سے لے کر بخاری شریف تک, بالخصوص ان میں حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور میرے ابتدائی مکتب کی تعلیم کے اساتذہ, حفظ کے اساتذہ جو دنیا سے جا چکے ہیں, اور اس کے علاوہ جن جن مخلصین محبین کا تعاون رہا ہے میرے اس مجلس میں بیٹھنے کے لیے, ان سب کے لیے بھی دعا فرمائیں. حضرت مولانا عبداللہ کابود روی صاحب دامت برکاتہم بھی میرے بزرگوں میں سے ہے, ان کی صحت علیل چل رہی ہے, ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صحت کاملہ نصیب فرمائے. میرے اساتذہ میں سے دو بڑے استاد پیرانہ سالی میں ہیں, حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب دامت برکاتہم, حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب دامت برکاتہم, ان کی بھی صحت عافیت اور درازی عمر کے لیے دعا فرمائے. میرے شیخ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم, ان کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اور اپنے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنے سب متعلقین کے لیے, پوری امت کے لیے دعا فرمائے. بالخصوص ان کے لیے بھی جن کا بہت تعاون رہا ہے اس اکیڈمی کے ابتدائی مراحل میں, جب ہم دشواریوں سے گزر رہے تھے اس وقت بعض ایسے مخلص تھے کہ ان کا ایسا مورل سپورٹ رہا, ایسا فائنینشل سپورٹ رہا, اس وقت بہت کم, مگر سبب کے درجے میں اگر وہ ساتھ نہ دیتے تو شاید ہم اسے, ان میں سے بعض لوگ دنیا سے جا چکے ہیں. سبھی کے لیے دعا فرمائے قبولی جگری ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم. بہت سے لوگوں نے ٹیکس بھی بھیجے ہیں, درخواستیں بھی کی ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو درخواست نہیں پیش کر سکے, سبھی کے لیے بھی دل لگا کر کے دعا کریں.